بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے۔ آج ہم کتاب فکر اقبال کے نئے افق ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسطفیٰ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 11۔ فکری اعتبار سے المیہ یہ ہوا کہ ظلم و بربریت کے اس بھیانک دور میں مسلمانوں کی معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی اقدار کے انہدام کی ہر ممکن کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ہر اعتبار سے انحطاط کا شکار ہو گئی۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات مسلمہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلامی تہذیب کی بدولت فکر و نظر میں جو انقلاب رونما ہوا، اس کی ایجاد سے یہاں کے باشندوں کی قسمت بدل گئی۔ 654 عیسوی میں مکران کی فتح کے ساتھ ہی اس خطے میں باقاعدہ طور پر اسلامی نظام کا پرچار ہوا۔ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو عربوں کی تجارت کا سلسلہ اس علاقے میں زمانہ ما قبل تاریخ میں بھی جاری تھا۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند برس کے اندر ہی عرب تاجروں کے ذریعے برصغیر میں اسلام کا آفاقی اور حیات آفری پیغام پہنچ گیا، اور جنوبی ہند میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک حدیث بھی ہے، مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ جو خطہ صدیوں سے اسلام کی ضیاپاشیوں سے منور ہو رہا ہے، اس کی فکری اساس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اعجاز ہے کہ یہ ارض پاک اسلام کا گہوارہ ہے، اور یہاں کے مفکرین اپنے اسلامی تشخص کی بنا پر اپنی عرضی اور ثقافتی پہچان کو برقرار رکھنے میں کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ اسی امر کی جانب اقبال نے بھی توجہ دلائی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ برصغیر میں عربوں کی آمد اور فتح سندھ کے ساتھ ساتھ یہاں مسلم معاشرے کے باضابطہ داغدیل پڑ گئی، جس کے نتیجے میں معاشرتی تبدیلیوں کا ایک غیر محتنم سلسلہ شروع ہوا۔ اشاعت اسلام کے نئے مواقع نصیب ہوئے، اور علمی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر فقید المثال انقلاب کی راہ ہموار ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ برصغیر کے باشندوں نے اقتصاب فیض کے لیے دیار فرنگ کے بجائے بلاد اسلامیہ کا رخ کیا۔ 771 عیسوی میں سندھی علماء کی ایک بڑی تعداد بغداد پہنچی، جس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات کا اعجاز تھا کہ محمد بن قاسم نے 18 ماہ سے بھی کم عرصے میں 712 تا 713 عیسوی تسخیر سندھ کو ممکن بنا دیا۔ سندھ کی فتح اور اس کی اسلامی خلافت میں شمولیت کے ساتھ ہی عربوں اور برصغیر کے باشندوں کے درمیان ایک نئے تہذیبی، سیاسی اور فکری ارتباط کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ حتیٰ کہ بدھ مذہب کے بہت سے پیروکاروں نے ہندوؤں کی پیدا کردہ آئسولیشن کی فضا کے خاتمے کے لیے مسلمانوں سے تعاون کیا۔ یہ کہنا حقائق سے شپرانہ چشم پوشی کے مترادف ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کوئی مربوط فکری نظام نہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی تعلیمات کے حیات بخش اثرات نے تہذیبی استحصال کے ایسے عمل کی راہ ہموار کی، جس نے سندھ اور ملتان سے شروع ہو کر پورے برصغیر کی کایا پلٹ دی۔ اذہان کو مستفیض کرنے کا یہ عظیم الشان سلسلہ وسعت پذیر ہوتا ہوا سرحد پنجاب اور میرٹھ ہو نواح دہلی تک پہنچ گیا۔ اس تمام تہذیبی عمل کی اساس بلا شبہ اسلام کا آفاقی نظام ہی تھا۔ یہاں اسلام نے اس وقت انسان کو پیام نوبہار کی نوید سنائی، جب یورپ ابھی جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات اور آفاقی نظریات کے اعجاز سے یہاں کثیر تعداد میں قبائل مشرف با اسلام ہوئے۔ ان میں راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا۔ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ برصغیر کے مقامی علوم و فنون پر اسلام نے گہرے نقوش مرتب کیے۔ 883 عیسوی میں قرآن حکیم کا ترجمہ مقامی دیسی زبان میں کیا گیا۔ شہدادپور سے 8 میل کے فاصلے پر محمد بن قاسم کے بیٹے اسر نے منصورہ شہر آباد کیا۔ یہیں سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی درخشاں روایات پروان چڑھیں۔ اسلام کی دیرپا آفاقی اور ابدی ثقافت اپنے اندر ایک ولولہ انگیز داستان داستانیں عزم و جرأت لیے ہوئے ہیں. تاریخ سے افسوسناک حد تک ناواقفیت ہمیں احساس کمتری کا شکار کرنے کا موجب بنتی ہے. اگر مطمع نظر حقائق کی جستجو ہو تو ہماری تہذیبی میراث آج بھی ہمارے لیے ترہ امتیاز ہے. اس کے برعکس اگر اطاعت کیش ذہنی محکومی کا ثبوت فراہم کرنا ہو تو جیسا کہ ہمارے اکثر بزم خود محققین کا شہوا ہے تو ہمارے مفکرین کے فکری سوتے دریائے مغرب کی جانب تلاش کیے جاتے رہیں گے. ہماری تنقید و تحقیق کی محرومی یہ ہے کہ ہمارا رخش فکر دیار مغرب کی جانب بکتٹ بھاگنے ہی میں عافیت محسوس کرتا ہے, جبکہ مقامی تہذیب و ثقافت, معاشرت و تمدن, تاریخی روایات, تخلیقی عوامل اور معاشرتی زندگی کے معاملات پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. اقبال مشرق کا وہ تابدار ستارہ ہے جس کے افکار کی اثر آفرینی کا ایک عالم معترف ہے, لیکن افکار اقبال کو مشرف و مغرب کرنے کا رجحان کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں. خدا جانے یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ اعلیٰ روایات اور بلند پایا تصورات پر محض اہل مغرب کا اجارہ ہے, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صدیوں سے اسلامی تعلیمات کو اساس بنا کر صحت مند معاشرتی اقدار و رجحانات کی اس طرح پذیرائی کی جاتی رہی ہے جو ہمیں اقوام عالم میں معزز و مفتخر کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے. بالخصوص پنجابی زبان کے صوفی شعرا نے اپنے افکار کی جولانیوں سے وہ تخلیقی فعالیت پیدا کی جس کے اعجاز سے فکری صلاحیتوں اور تخلیقی استعداد کو ثقل کرنے میں بے پناہ مدد ملی. ان کے کلام میں اعلیٰ اخلاقی روایات اور تہذیبی اقدار کا جو سرمایہ محفوظ ہے وہ بلا شبہ ہماری عظیم و شان تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے. یہ روشنی کا وہ مینار ہے جو ہر عہد میں اذہان کو منور کر کے فکر و نظر کو مہمیز کرنے کا اہتمام کرتا رہے گا. پنجابی زبان کی کلاسی کی شاعری میں جو لائق صدرشک فکری خزینہ محفوظ ہے اسے پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے یہ سچے جذبات تجربے اور مشاہدے کے حسین امتزاج سے اس مسحور کن تلسمی کیفیت کے حامل ہیں جو دلوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت سے مطمع ہے. پنجابی زبان کے صوفی شعرا نے اپنے کلام کے ذریعے نہ صرف ذہنی بالیدگی کا اہتمام کیا بلکہ مذہب کے آفاقی قدروں کو اساس بنا کر حسین, نادر اور فقید المثال تخلیقی عمل کا وہ معیار قائم کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے مینارۂ نور ثابت ہوا. یہ کلام جہاں روحانی اور ذہنی تسکین کا سامان لیے ہوئے ہے وہیں مذہبی اقدار کی روشنی میں جہد و عمل کا نقیض بھی ہے. اہل پنجاب کو اس بات پر ہمیشہ ناز رہے گا کہ یہاں سے علم و عرفان کے وہ سر چشمے پھوٹے جو زندگی کے لیے بہار بے خزاں کے پیامبر تھے. شیخ فرید الدین, مسعود گنج شکر, شاہ حسین, حضرت سلطان باہو, بلے شاہ, ہاشم شاہ, میاں محمد بخش, خواجہ غلام فرید اور علی حیدر ملتانی نے فکر و نظر کی جو شمع فروزہ کی اس سے جہالت کی تاریکیاں کافور ہو گئیں. ملتان اور سندھ کا علاقہ ان بزرگوں کی تعلیمات سے فیض یاب ہوا. تسخیر سندھ کے بعد عربوں نے فوراً ملتان کا رخ کیا, اس لیے یہاں بھی اسلامی تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں کلیدی اہمیت حاصل ہوئی. اسلام میں چونکہ زندگی کے مثبت اقدار کو فروغ دیتے ہوئے انسانیت کو حیات نو کا پیغام دیا, اس لیے اسلامی تصورات کا آئینہ دار پنجابی صوفیہ کا کلام مثبت اقدار اور عرفا افکار کی بدولت تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے وہ اساس ثابت ہوا جس پر برے صغیر میں اسلامی کلچر کی عظیم الشان عمارت تعمیر ہوئی. اقبال کی شاعری میں وہ تمام عناصر جلوہ گر ہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت کی اساس ہیں. اقبال کی نگاہ دانش فرنگ کے جلوے سے خیرہ نہیں ہوتی بلکہ وہ مشرق اقدار اور مقامی تہذیبی و ثقافتی ورثے سے اپنی والہانہ وابستگی کا برملا اظہار کرنے میں کبھی تامل نہیں کرتے. پنجابی شاعری کے بارے میں انہوں نے فرمایا, پنجابی شاعری کی بنیاد عام لوگوں کی زندگی پر ہے. کوئی بھی بولی ہو ایک زبردست شخصیت اسے بنا سکتی ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ پنجابی کو بھی کوئی گوئٹے جیسا آدمی مل جائے. دسمبر 1930 میں پنجابی رسالے سارنگ کے ہندو مدیر مسٹر ایس ایل پراشر نے علامہ اقبال کا ایک انٹرویو اپنے رسالے میں شائع کیا جو کہ علامہ اقبال کی زندگی میں ہی چھپا. اس میں انہوں نے پنجابی زبان کے معروف شاعر علی حیدر کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا ہے. علامہ اقبال پنجابی زبان کے صوفی شعرا کی خدمات کے معترف تھے. خواجہ غلام فرید کی شاعری کو انہوں نے بین الاقوامی اہمیت کے عناصر کا حامل قرار دیا تھا. پنجابی زبان کے صوفی شعرا کے فکری سرمایے سے علامہ اقبال کا متاثر ہونا یقینی امر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی بصیرت کے اعجاز سے اس کلام اور اس عظیم شاعری کی رموز و علائم تک رسائی حاصل کی۔ اعلیٰ اقبال جس مثبت انداز میں فکر و نظر کو تابانی عطا کر کے لاشعور کو قوت فہم و ادراک سے مطمع کرتی ہیں، اقبال اس سے آگاہ تھے، اس لیے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں پنجابی شاعری بڑی بڑھیا شاعری ہے اور خاص طور پر جذبات میں بھیگی ہوئی ہے۔ پنجابی شاعری کی زبان سیدھی سادی، نرم اور میٹھی ہے، جذبات سچے ہوتے ہیں اور بڑے کھلے الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس بات کے متعدد شواہد موجود ہیں کہ علامہ اقبال کو پنجابی صوفی شعرا سے بہت عقیدت تھی، اور یہ مسلمہ صداقت ہے کہ افکار اقبال پر پنجابی صوفی شعرا کے افکار کا پرتو نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آغا شورش کاشمیری کی رائے برمحل ہوگی۔ علامہ اقبال نے یقیناً حضرت سلطان باہو کے کلام کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے اثرات بھی حاصل کیے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، جب ایک عظیم مفکر اپنے عہد یا گزشتہ دور کے کسی بزرگ سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے افکار کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی، بلکہ بزرگوں کے فکری اساس پر جب وہ اپنے افکار کا قصر عالی شان تعمیر کرتا ہے تو اس کی عظمت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کلام اقبال میں پنجابی کلاسیکی شعرا کے افکار کا پرتو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہیں ان افکار سے کس قدر دلی وابستگی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے جذبات دلوں کو مسخر کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی علامہ اقبال قادر کی چٹھیاں سنتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور کبھی سلطان باہو کے ابیات سن کر بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ یقین اور بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ افکار اقبال کے منابع ہمارے اپنے بزرگوں کے افکار ہیں۔ علی حیدر 1690 میں چوترا موزا قاضیہ ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد امین تھا۔ علی حیدر اور بلے شاہ کے روابط کے بارے میں بھی متعدد روایات ملتی ہیں۔ علامہ اقبال اور علی حیدر کے افکار میں مماثلت اور اشتراک کا اندازہ لگانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے عہد کے سیاسی اور معاشرتی حالات پر بھی نظر ڈالی جائے۔ سیاسی اور سماجی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو دونوں کا زمانہ سیاسی اعتبار سے مایوسی اور محرومی کا آئینہ دار ہے۔ اورنگزیب نے 49 سال 1658 تا 1707 بر صغیر پر حکومت کی۔ اس کے زمانے میں تقریباً پورا بر صغیر مغلیہ پرچم کے زیر نگی آ گیا تھا۔ 1707 میں اورنگزیب جب 90 سال کی عمر میں فوت ہوا تو اس کا بڑا بیٹا محمد معظم شاہ عالم بہادر شاہ کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ 1707 تا 1716 اس کے عہد حکومت میں راجپوتوں اور سکھوں کے رہنما بندہ بیراگی نے لوٹ مار اور دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد طوائفوں اور ڈوموں کا دل دادا جہاندار شاہ طوائفوں اور ڈوموں کا دل دادا جہاندار شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں طوائفوں، میراثیوں، بھانڈوں اور ڈوموں کو عروج حاصل ہوا۔ شاہ بے خبر شاہ عالم جو دوپہر تک سونے کا رسیہ تھا، قوت فیصلہ سے محروم تھا۔ جہاندار شاہ اپنے تین بھائیوں کو تہ تیغ کرنے کے بعد تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس عیاش نے بدنام طوائف لال کنور کو امتیاز محل کا خطاب دے کر ملکہ بنا لیا۔ لال کنور کے بھائی 7000 اور 5000 مناصب پر فائز کر دیے گئے۔ زہرا کنجڑن جو لال کنور کی بہن بن بیٹھی تھی، حکومت کے کاروبار میں دخیل ہونے لگی۔ جہاندار شاہ خاندانی عزت و ناموس کو مٹی میں ملا کر شراب کے نشے میں دھت لال کنور کے ہمراہ گلیوں، بازاروں اور دکانوں پر گھومتا۔ رات کو شاہی محل میں موسیقی کی محفلیں برپا ہوتی اور شراب نوشی کا دور چلتا۔ سب گویے اور حاضرین نشے میں بدمست جہاندار شاہ کو ٹھوکریں مارتے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ مغلوں کے پرشکوا اور باوقار سلطنت کو ضمیر فروشی، بےغیرتی اور عیاشی کے فتح سمندر میں غرق کرنے کی قبیح کام کا آغاز جہاندار شاہ نے کیا تھا۔ لال کنور کے بیٹے عالمگیر ثانی اور پوتے شاہ عالم ثانی نے اس سلطنت کا رہا سہا وقار بھی ختم کر دیا اور قومی حمیت کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہیں سے اس تاریخ دور کا آغاز ہوتا ہے جو 1857 میں 90 سالہ غلامی پر منتج ہوا۔ حکمرانوں کی بے بسی، طوائف الملوکی اور عمرہ کی ریشہ دمانیوں کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 18 فروری 1719 سے 14 अगस्त 1719 तक 3 बादशाह तख्त नशीन हुए। इस अहद के बारे में जाफर सिटली के ये शेर काबिले गौर हैं। ये शाह अजब गुमराह है, मुनीम वजीर शाह है, ना नब्त ना तनख्वाह है, आखिर फना आखिर फना। ये खाने खाना मीर है, झूठा बड़ा बेपीर है, ना नब्त ना जागीर है, आखिर फना आखिर फना। मुनीम हुआ दीवान है, रिश्वत को बे ईमान है, लश्कर सभी हैरान है, आखिर फना आखिर फना। आजम प्यारा मर गया, जैसी शुजा दारा गया, काम बख्श भी मारा गया, आखिर फना आखिर फना। 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। 2,25,000 अफराद नादिर शाह की सफाकी का निशाना बन गए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ने कहा, दीदाए इबरत कुशा कुदरत हक रा बबी, शामत आमाल मा सूरत नादिर गिरफ्त। बैरूनी हमलों और अंदरूनी साजिशों के बायस हुकूमत पर इस महलाल की कैफियत तारी हो गई। इसका लर्जा खेज नतीजा ये निकला कि पूरी मुमलिकत के अवाम को आसाब शिकन हालात का सामना करना पड़ा और उन्हें आलाम मसाइब के कुलजम खून में से गुजरना पड़ा। नादिर शाह की लूट मार ने मुगलिया सल्तनत को मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। मजमूई तौर पर नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपया लूट मार से हासिल किया। बादशाह गर सैयदों की वजह से हुक्मरानों को कठपुतली का दर्जा हासिल था। 1760 हुसैन अली ने एक दिन बरसर दरबार कहा, मैं वो हूँ जिस शहजादे को जूता मारूं वो बादशाह बन जाए। अली हैदर और अल्लामा इकबाल के अहद में सियासी एतबार से हालात तकरीबन यकसां थे। मुआशरत और माहौल पर पड़ने वाले उन तबाहकुन असरात ने जिंदगी के माहिर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाए। तारीख और हालात का धारा जिस सिमत जा रहा था उसका परतो इन शौरा के अफकार में नुमाया पाया जाता है। इनकी शायरी में मुआशरती जिंदगी के तनाजुर में एक दर्द मंदाना अंदाज में तड़प का जज्बा कार फरमा है। मुआशरती जिंदगी की जो झलक उनके यहाँ नजर आती है वो इस बात की वाजह दलील है कि करबनाक हालात में भी उन्होंने उम्मीद का दामन थामे रखा। शेर व अदब का अहम तरीन रवैया ही यही है कि तख्लीकी एतबार से फिक्र नजर की वो शम्मा फरोजा की जाए जो अदब को जिंदगी के रुझानात से हम आहंग कर दे। हालात का एक रुख ये भी है कि जालिम व सफाक इस्तेमारी कुवतें अपने खून आशाम पंजे बरसगीर की शहरग में पेवस्त कर चुकी थीं। अली हैदर और अल्लामा इकबाल ने अपने अहद के सियासी माहौल में जो फिक्र परवर तस्वुरात पेश किए उनमें मुमासलत नुमाया है। जब पूरा बरसगीर बरतानवी इस्तबदाद का निशाना बन रहा था उस वक्त सूरत हाल हद दर्जा गैर उम्मीद अफजा थी। इस आसाब शिकन माहौल में ताजिर ताजूर बन गए। इन लोगों ने बदहदीस साजिश और फरेब के जरिए हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। ये एक अलमिया है कि इस तमाम सानहे में कुछ ऐसे मकामी लोग भी शामिल थे जिन्हें मखसूस मफादात के हुसूल के खातिर बरतानवी इख्तदार को मुस्तहकम करने में ही आफियत नजर आई। इनमें जागीरदार और जमींदार तबके ने बिलखसूस गैर मुल्की इस्तबदाद की हिमायत की। इसके अलावा बरतानवी हविस मुल्क गिरी के शैतानी मंसूबों ने भी मकामी हुक्मरानों को शदीद नुकसान पहुँचाया। बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने काले कवानीन के जरिए कब्जा किया और इन्हीं काले कवानीन के जरिए अपनी गैर कानूनी और गैर इखलाकी इकतदार को तूल देने की मजमून कोशिशें की। इस अरसे के दौरान में मगरबी उलूम और यूरोपी तहजीब व माशरत की यलगार ने मगरबी मकामी तहजीब और सकाफती कदरों को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस लिहाज से यह हकीकत वाजह हो जाती है कि अली हैदर और इकबाल दोनों का अहद सियासी लिहाज से तकरीबन यकसां कैफियत का आईनादार था। उस दौर में जबकि आम लोग इब्तला व आजमाइश के सब्र आजमा लम्हात से गुजर रहे थे इन शौरा का कलाम फिक्र व नज़र को महमीज करने का वसीला बना। उठ के खुर्शीद का सामान सफर सामान सफर ताज़ा करें, नफ्स सोख्ता शाम सहर ताज़ा करें। अली हैदर और इकबाल के अफकार में तौहीद पर ईमान और इकान को कलीदी अहमियत हासिल है। उनकी शायरी में अकीदा तौहीद पर सिद्क दिल से ईमान लाने पर जोर दिया गया है। मजहब की आफाकी इकदार और हक व सदाकत पर मबनी रुझानात यहाँ नुमाया है। वाकया यह है کہ توحید کو اسلامی نظام حیات میں جو اہمیت حاصل ہے اس کے پیش نظر دونوں شعراء نے عقیدہ توحید کے بنیادی اسرار و رموز کو اپنے فکر پرور شاعری کے اساس بنایا ہے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ دونوں کے افکار میں توحید کو وہی حیثیت حاصل ہے جو آگ کے لیے روشنی کی ہے۔ دونوں کے ہاں یہ یقین کار فرما ہے کہ وہی ایک عرفہ اور اعلیٰ ہستی ہے جو پورے نظام کائنات کو اپنے تابع رکھے ہوئے ہے۔ توحید پر کامل یقین کے اعجاز سے انسان بندہ تخمین و ظن بننے کے بجائے اپنے خالق کے قرب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ توحید پر ایمان انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بتانے وہم و گماں کو پاش پاش کر کے اعتماد اور یقین کی دولت سے متمع ہو کر متمتع ہو کر قلب و نظر کو سکون مہیا کرے۔ توحید کی برکات و فیوز انسان کے ذہن کو منقلب کر کے اسے فکری رفعت عطا کرنے کا وسیلہ ہے۔ علی حیدر کہتے ہیں، اٹھ سوانی گھت مدھانی ویلڑا پچھلی رات دائی، اتو ہوئی دھمی تے تہی نہ جمی، رڑکنا بھی کسے گھات دائی، جٹ نہ ٹوٹے تے ود نہ وٹے، ویلا وقت برات دائی، جوئیں ود تھی دہی مکھن وے حیدر، توئی فرق نہ رب دی ذات دائی۔ اقبال نے اسلام کی آفاقی اور ابدی تعلیمات کو حرز جا بنایا اور اس کا فلسفہ مکمل اعتبار سے اسلام کا رہین منت ہے۔ علی حیدر اور اقبال میں فکر اشتراک اسی اعتبار سے قابل غور ہے کہ دونوں کے ہاں فکر و نظر کا بنیادی محور اور نقطہ صرف اور صرف توحید ہے۔ توحید کے مرکز میں وہ مختلف مداروں میں افکار کی جولانیاں دکھاتے ہیں۔ مذہب کے اعلیٰ اقدار کی تعلیم ان کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے جو بتدریج ارتقائی مراحل سے گزر کر تاریخ اعتبار سے برصغیر کی ملت اسلامیہ کی نظریاتی بنیاد کے طور پر سامنے آیا، اور یہی ہماری بقا کا راز ہے۔ بقول ڈاکٹر وحید قریشی، اگر پاکستان ایک حقیقت ہے، اگر دو قوموں کا نظریہ تاریخی صداقت پر مبنی ہے، اگر پاکستان واقعی عالم وجود میں آ چکا ہے، تو پھر بھارت کے مقابلے میں اس کا ایک الگ وجود بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، اور ہمارے سیاسی جد و جہد کے ادبی منبع اور ہماری تاریخ کے مختلف ادوار اس نئے زاویے سے ایک بار پھر تجزیے کے محتاج ہیں۔ اقبال نے توحید کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کو وسیلہ بنایا ہے۔ اس عالم آب و گل میں جو بادی النظر میں عالم اسباب بھی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ایام کا مرکب یا بندہ اسباب نہ بنے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اس طرح بروئے کار لائے کہ کائنات کے مظاہر قدرت اسے خدا کی نشانیاں محسوس ہوں۔ انہی کا احساس و ادراک انسان کو نہ صرف کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ کر سکتا ہے، بلکہ انسان خالق کائنات کی معرفت سے بھی متمتع ہو سکتا ہے۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست، مسلم استی بے نیاز از غیر شو، اہل عالم راس سراپا غیر شو۔ اقبال نے توحید کے موضوع پر جن خیالات کا اظہار کیا ان کا منبع قرآن حکیم ہے۔ علی حیدر نے بھی توحید کو اسی جذبے کے ساتھ اپنے اشعار میں سمویا ہے۔ اس بات کے قوی شواہد موجود ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اعجاز سے ان شعرا نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو اس طرح اپنے افکار کا محور بنایا ہے کہ ہمیں اپنے لائق صد رشک تاریخی ورثے اور اعلیٰ روایات و اقدار کے بارے میں کسی اعتذار کی ضرورت نہیں رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے عظیم الشان ماضی اور اس کے علمی سرمایے سے لا تعلقی برتنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر وحید قریشی کے خیال میں، کوئی قوم اپنے ماضی کے علمی و ادبی سرمایے سے یکسر روگردانی کر کے ملی تشخص کی متائے گراں عرض کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ توحید کے موضوع پر علی حیدر کے افکار دلوں کو مرکز مہر و وفا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اقبال کے ہاں بھی اسی انداز فکر کا پرتو نمایاں ہے۔ علی حیدر کرتے ہیں، الف اللہ دا آسرا مینو تاہی ہاں، ننگ بھرنگڑا ہے ننگ بھرنگڑا میں، نام اللہ دے اگے سدھا تے لوکاں دے اگے جے ڈنگرا میں، واؤ دی ہے لنگی بدھی اتے کیتا الف دا لنگڑا میں، حیدر توڑے میں ڈنگرا کبڑا کڈبا واؤ ونگڑا میں۔ اقبال کے ہاں تخلیقی قوت کا سیل رواں اوہام کو خسو خاشاک کی طرح بہالے جاتا ہے، ان کا پیغام مردہ رگوں میں خون تازہ کی طرح رواں ہو کر جہد و عمل کا نقیب ثابت ہوتا ہے. وہ توحید کو زندگی کے تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں, اور علی حیدر کی طرح وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کو مصائب و عالم کے کوہ گران سے نکالنے پر صرف خالق کائنات کی ذات ہی قادر ہے. تا اسائے لا الہ داری بدست, ہر طلسم خوف را خواہی شکست. ہر کے حق باشد چون جا از اندر تنش, غم نگردد پیش باطل گردنش. در جہان کیف و کم گردید عقل, پے بمنزل برد از توحید عقل. ملت بیزا تنو جان لا الہ, سامان مارا پردائے گرداں لا الہ. لا الہ سرمایہ اسرار ما, رشتہ اش شیراز افکار ما. این دو حرف لا الہ گفتار نیست, لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست. زیستن باسوز او قہاری است, لا الہ ضرب است و ضرب کاری است. فکر اقبال میں توحید کے بارے میں قرآن تعلیمات کو اساس بنا کر ملی عوارض کا حل تلاش کیا گیا ہے. ان کے ہاں یہ شعوری کوشش نظر آتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو بے عملی کے محیب گرداب سے نکالنے کے لیے مذہب کے معجز نما پیغام کو بروئے کار لایا جائے. وہ دل نشین پیرایائے اظہار میں خلوص دردمندی اور فنکارانہ ایج سے اس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں. ان کے تخلیقی عمل میں نفسیاتی اعتبار سے اس جانب توجہ کی گئی ہے کہ ملت کو اسلام احساس کمتری کی مسموم فضا سے محفوظ رکھنا ہی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. انسان جب مایوسیوں اور محرومیوں کے عالم میں اپنے خالق کو پکارتا ہے تو واقعتاً وہ اپنی حالت بدلنے کا خواہاں ہوتا ہے. انسان جب تک خود اپنے قول و فعل سے تغیر اور ارتقاء کے بارے میں کوئی واضح مطمع نظر نہ رکھتا ہو, اصلاح احوال کے بارے میں کسی خوش فہمی کی گنجائش نہیں رہتی. یہاں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ اقبال قرآن حکیم کا خوشہ چی ہے کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ خود اپنی نفسیاتی کیفیات کو منقلب نہ کر لے. ولیم جیمز لکھتا ہے, جدید نفسیات کا سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ زندگی کے متعلق زاویہ نگاہ بدلنے سے تمام زندگی بدل جاتی ہے. اقبال اور علی حیدر کے ہاں یہ رجحان قوی تر نظر آتا ہے کہ قوم کی منتشر حالت کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اس طرح منقلب کیا جائے کہ وہ جہد و عمل کو شعار بنا کر تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. علی حیدر کی شاعری میں توحید کو ایک ایسے زندہ اور فعال قوت کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے جس کے قبضۂ قدرت میں نظام کائنات ہے. اس عالم آب و گل کے تمام امور میں اسے تمام اختیارات حاصل ہیں. اس کے فیصلوں کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں. اختیار بشر کو پابند حدود کرنے والی ہستی خدا لم یزل ہے. اقبال نے نہ صرف عالم اسلام کے اتحاد کا تصور پیش کیا بلکہ پوری دنیا کو ایک وحدت اور کنبے کی حیثیت میں متشکل کرنے کا تصور پیش کیا. توحید پر کامل یقین سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نوع انسانی کو مایوسیوں اور محرومیوں کے گرداب سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان و ایقان کی صلاحیت پیدا کی جائے, تو عزم و عمل کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. قوموں کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے عزم و عمل کا وجود ناگزیر ہے. قومی اور معاشرتی عوارض کا علاج اور ان کا تدارک اقبال کا خاص موضوع ہے. توحید اور رسالت پر کامل ایمان و ایقان اقبال کو اردو کا منفرد اور بے مثال صاحب بصیرت شاعر قرار دیتا ہے. یہی انداز فکر ہمیں علی حیدر کے کلام میں بھی نہایت دلنشین انداز میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے. باہج تیرے ہور کون خدایا, ماری تے مار جوائی توئیں. جتھے پون وہیر تے کڑکن, کپڑ ہتا تے چا لنگھائی توئیں. جتھے پوے جہازانو واو مخالف, لنگر گھت لگائی توئیں. جتھے عاشق روندڑے نی, رت نر اسے ہس ہس یار ملائے توئیں. ایہو عاجز بندہ کیا کچھ منگے, سب کچھ دعائیں توئیں. ایہو حیدر عاجز ہے منگن تو بھی, آپے دیوی منگائیں توئیں. قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر کی ہدایت کی ہے کہ اپنے تمام مسائل کے لیے اسی کو حاجت روائی کے لیے پکاریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ترجمہ, वो कौन हस्ती है कि जब बेकरार आदमी उसको पुकारता है तो उसकी सुनता है और उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। सुरैना हल। तौहीद के बारे में अली हैदर और इकबाल के ख्यालात कुरान हकीम की तालीमात से ऐन मुताबकत रखते हैं। कुरान हकीम की तालीमात ने इनके अंदाज़ फ़िक्र पर अनमिट नकूश मुरतब किए। उनके यहाँ जज्बात के इजहार के फ़िक्री धारे इस्लामी तालीमात के फ़िक्र परवर बसीरत से मुजैन है। खालिक कायनात को मदद के लिए पुकारना बंदे की अपने खालिक से दिली वाबस्तगी की दलील भी है और नियाजबंदी और आजजी का इजहार भी। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह अल मोमिनून। अली हैदर ने अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारने पर जोर दिया है क्योंकि वही सबसे बड़ा वसीला है। पार्ट नंबर 11 यहाँ मुकम्मल होता है।